This is VOA News via remote. I'm Liz Palka. Internet service has been restored as tens of thousands of people rally in Myanmar against last week's military coup. Now demonstrators' message is getting out via the internet once again. The protesters are demanding a return to civilian government and the release of Aung San Suu Kyi, whose elected government was toppled by the army last week. Protesters chanted, "Long live Mother Suu," and "Down with military dictatorship." Authorities had cut access to the internet as the protests grew on Saturday, fanning fears of a complete information blackout. On Sunday afternoon, however, internet users in Yangon reported that data access on their mobile phones had suddenly been restored. Reports on social media and by some Myanmar news services said demonstrations were taking place in other parts of the country as well. Several videos posted online Sunday, said to be from the town of Mayawati on Myanmar's eastern border with Thailand, showed people shooting into the air in an effort to disperse a crowd. There were no signs of panic and no reports of injuries. Showing little fear, protest crowds have grown bigger and bolder in recent days while remaining nonviolent in support of a call by Suu Kyi's party and its allies for civil disobedience. As many as 150 people may be dead in northern India after a large piece of a Himalayan glacier broke off and slammed into a dam early Sunday. The Dauli Ganga River flooded, forcing the evacuation of downstream villages. Authorities say at least 9 bodies have been recovered in the unfolding incident. More on VOAnews.com. This is VOA News. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said on Sunday that the United States should lift all sanctions if Washington wants Tehran to reverse its nuclear steps. Khamenei wrote on Twitter that Iran has fulfilled all its obligations under the 2015 nuclear deal, not the United States and 3 European countries. U.S. President Joe Biden has said that if Tehran returned to strict compliance with the 2015 nuclear pact, Washington would follow suit and use that as a springboard to a broader agreement. Former U.S. President Donald Trump exited the nuclear accord between Iran and 6 powers in 2018 and reimposed sanctions on Tehran. Iran has breached the deal in a step-by-step response to former President Trump's maximum pressure policy, but it has repeatedly said it could quickly reverse those violations if U.S. sanctions are removed. The Saudi-led military coalition intercepted an armed drone launched by Yemeni rebels. That's according to state media on Sunday. The official Saudi press agency carried a statement from coalition spokesman Turkay al-Maliki saying they intercepted and destroyed an armed drone. The statement claimed the armed drone was launched by the Houthi militia to target civilians and civilian objects in the south region. The Iran-backed Houthis, who control much of Yemen's north, did not immediately claim responsibility for the drone attack. The incident came as the UN Special Envoy for Yemen, Martin Griffiths, began a 2-day visit to Iran to discuss Yemen's humanitarian crisis. This also comes after the Biden administration announced last week that it would withdraw support for Saudi-led offensive operations in Yemen. Military helicopters in northern Pakistan Sunday resumed a search for 3 climbers, including 2 foreigners, missing in their attempt to conquer the world's second tallest peak, K2. K2 is also known as the Savage Mountain. Organizers said the climbers, John Snorri from Iceland, Juan Pablo Moore from Chile, and Muhammad Ali Sadpara from Pakistan, lost contact with base camp Friday during their ascent of the 8,611-meter mountain. Millions of fans are getting ready to watch the televised annual U.S. football game known as the Super Bowl. Health officials have said they are afraid that the viewing could become a COVID-19 super spreader event, and they have urged people to watch the game only with people you live with. Via remote, I'm Liz Palka, VOA News.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
اور پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان عمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. صاحب صدر بائیڈن کی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مشرق وسطی کے لیے اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں. ان تبدیلیوں کے اس خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آنے والے دنوں میں وہاں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ اس پروگرام میں آج ہم ماہرین سے اسی بارے میں گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال. ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ فرمائیے کہ مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صدور کے آنے اور جانے سے خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلیاں رونما نہیں ہوتی ہیں.
وہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جب کولڈ وار ختم ہوئی تھی اس کے بعد جو نئی پالیسی بنی تھی وہ کافی حد تک مختلف تھی اور وہ سٹیڈی طریقے سے چلتی رہی، لیکن پچھلے چار سال بڑی ڈرامیٹک قسم کی اس میں چینج کی گئی. اور اس کے چینجز کی کئی وجوہات تھی، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو نئی گورنمنٹ آئی تھی وہ انکسپیرینس قسم کی گورنمنٹ تھی، اور نمبر دو یہ بات تھی کہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ امریکہ کی انوالومنٹ باقی دنیا میں ہے، اس کی کاسٹ بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس لیے ریشنلائز کرنا ضروری ہے. اور اس میں یہ سوچا جاتا تھا کہ چونکہ مڈل ایسٹ اب ایک میجر ایریا آف کانفلکٹ نہیں رہا، تو اس لیے زیادہ تر ریسورسز جو ہیں ان کو ایشیا کی طرف ٹرانسفر کر دیا جائے، تاکہ ایشیا پیسیفک میں امریکن کانسنٹریشن ہے چائنا کے ساتھ، اس کے لیے ریسورسز فری ہو جائیں. تو اس لیے بڑی حد تک امریکہ کی جو پالیسی میں جو چینجز آئی، خاص طور پہ ہمارے علاقے میں، ان میں سب سے اہم چینج یہ تھی کہ امریکہ کا انفلوئنس اور انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں اور لارجر مڈل ایسٹ جو ایریا ہے اس میں کم ہوتا چلا گیا. یہ سب سے بڑی ریڈیکل چینج تھی. لیکن یاد رہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی امریکہ میں، اس نے اس چینج کو بہت ریپڈلی آگے بڑھانے کی کوشش کی. اس میں یہ کیا گیا کہ عراق سے ساری جو سولجرز کارپس بلا لیا گیا، اسی طرح افغانستان میں کمپرومائزز کر دیے گئے اور امریکن فورسز کو وڈرا کر دیا گیا، اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی ایسا ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز ہوئی جس کو ہم لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، وہ یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کے علاقے میں اتھارٹیرینزم بہت بڑھ گئی، کیونکہ وہاں پر ایک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا تھا. اس لیے اتھارٹیرین گورنمنٹ جو تھی وہ زیادہ مضبوط ہو گئی، جن میں کہ اس میں آپ ایجپٹ کو شامل کر لیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امبیلنسز ہیں اور جو وارفیئر ہو رہا ہے سیریا میں یا لیبیا میں وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح یمن میں، وہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ اتھارٹیرین گورنمنٹ جو ہے وہ بہت پاورفل ہے اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اپنی جو کانفلکٹس ہیں ان کو پراکسی کے طور پہ دوسرے ملکوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں وہ چیلنجز بہت آئیں گے، اور چیلنج کا بھی کمپلیکس ہو گیا. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ امریکن پرائمری انٹرسٹ بدل گیا تھا اور اس کے علاوہ ریسورسز اتنی نہیں رہی تھی جتنی کی امید تھی، اس لیے بڑی حد تک وہاں سے اپنی امریکن انٹرسٹ کو مڈل ایسٹ سے وڈرا کرنا شروع کر دیا گیا. اب یہ نئی گورنمنٹ آئی ابھی کہتے ہیں کیا وہ یہی کرے گی، یہ کہنا بہت مشکل ہے. لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں جو ابھی پچھلے ایک دو ہفتوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہوگا کہ کسی حد تک امریکہ جو ہے وہ اپنی آج سے پانچ سے چھ سال پہلے یا دس سال پہلے کی پالیسی پر چلا جائے گا، جس میں رپروشمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں اتھارٹیرین گورنمنٹس کو ڈسکریج کیا جائے گا اور کسی حد تک بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں کوائٹ کلیئرلی امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے ایران کے ساتھ اس میں زیادہ اہمیت دی جائے گی. اس طرح افغانستان سے وڈرا کو دیکھا جائے گا، جہاں تک عراق کا تعلق ہے وہاں سے وڈرا کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن اس کی انسٹیبلٹی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ خود اپنے آپ کو سنبھالے. تو یہ ایک بیسک قسم کی پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. تو میں یہی سب کہہ سکتا ہوں کہ ریڈیکل چینجز سے پچھلے چار سال میں تھوڑی کافی حد تک ریورس ہو جائیں گے لیکن کمپلیٹلی ریورس نہیں.
اچھا, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو فوجی ساز و سامان کی فروخت کا معاہدہ تھا, اس پر کہا جا رہا ہے کہ نظر ثانی کی جائے گی, اس کا کیا مطلب ہوگا مشرق وسطی کے لیے اور یمن کی جنگ کے لیے؟
ایک تو بات یہ کہ اتھارٹیریزم وہاں بہت بڑا اور وہ امریکن انٹرسٹ میں نہیں, تو یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے جو ویپنز دیے جائیں گے وہ اتھارٹیرین گورنمنٹس کو زیادہ مضبوط کریں گے, جس میں سعودی عربیہ اور یو اے ای دونوں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو ڈسکریج کرنا بہت ضروری ہے. وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس علاقے میں کچھ ایون ہینڈڈنیس استعمال کی جائے تاکہ یہ ملک جو ہے ایکسیسیولی زیادہ مضبوط نہ ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ جو دوسری سائڈ ہے جس میں ایران شامل آ جاتا ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے جہاں تک یمن کا تعلق ہے وہ تو بیسیکلی سعودی عربیہ اور ایران کی پروکسی جنگ ہے, اور اس میں یو اے ای جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے ایز سپورٹر سعودی عربیہ. تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس قسم کی ویپنز کی ٹرانسفر کو روکا جائے گا, وچ از ویری لائکلی, کیونکہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان قسم کی چیزوں کو کھول کے دیکھتی ہے کہ کیا اس کا مقصد صحیح تھا کہ نہیں تھا. اور لیکن اس اگر اس کو وتھڈرا کرنا ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ اس علاقے میں بیلنس آف پاور خراب نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اس قسم کے کوئی نقطہ تعلقات پیدا کرنے ہوں گے کہ ایران اپنی ہیجمونک پوزیشن کو وتھڈرا کر لے, اور جیسے یمن کا علاقہ ہے اس میں اس قسم کے کانفلکٹ ختم کر دیا جائے.
ایران کے ساتھ تو ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے وزارت خارجہ کی جانب سے امریکہ کی کہا گیا ہے کہ اس کے سلسلے میں آہستہ روی اختیار کی جائے گی, کیا مراد اس سے؟ کیا اس پر دوسرے عرب ملکوں کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے رد عمل کے سبب یہ کیا جا رہا ہے؟
یہ دیکھیے, جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اور اسرائیل کی پوزیشن اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اب ریلیونٹ رہا ہے. میجر ایشو جو ہے اب وہ اسرائیل, یس ہم امریکن انٹرسٹ کے لیے بھی اور ویسے بھی اس علاقے کے لیے, لیکن اس کی اہمیت اب اتنی نہیں رہی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف مڈل ایسٹ اٹسیلف, جسے اب مڈل ایسٹ کہتے ہیں, بہ نسبت اس کے کہ اب جو کانفلکٹ پیدا جا پایا جا رہا ہے اس ریجن کے اندر اتھارٹیرینزم اور نان اتھارٹیرینزم کے درمیان, اور شیعہ اور سنی اور اسی طرح عرب ورسز ایران, یہ جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں. ایسی کنڈیشن میں اگر ایران کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نارملائزیشن کی طرف سے لیتا ہے تو وہ بھی لے, اگر نہیں لے گا تو وہ نہیں لے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیسک کنڈیشن سامنے آ گئی ہے اس کی بیسس پر نیگوشیشن ہو سکتی ہیں.
اسرائیل اور فلسطینیوں کے تنازع کے سلسلے میں دو ریاستی ٹو اسٹیٹ تھیوری اس پر عمل کیا جائے گا, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسرائیل میں کس طرح سے ریئیکشن آئے گا اس پر؟
اسٹیٹ تھیوری جو ہے اور اس کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بڑی حد تک ختم ہو چکی, چاہے ریپبلکن ہو یا چاہے ڈیموکریٹ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو آپ کا جن میں نے عرض کیا تھا, انسٹیبلٹی جو ہے عرب ملکوں میں اتنی زیادہ ہے اور ان کے سیلف انٹرسٹ ایسے ہیں کہ وہ پیلسٹینیز کے لیے اپنے سیلف انٹرسٹ کو سیکریفائز نہیں کریں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈز ہوئے ہیں جو اسرائیل کے یو اے ای کے ساتھ, بحرین کے ساتھ اور سودان کے ساتھ, اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ہوپ یہ کر رہے ہیں کہ کسی قسم ڈی فیکٹو سملر اگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہو جائے. اس کا بیسک مطلب یہی ہے کہ ان گورنمنٹس نے اپنا انٹرسٹ فنڈامنٹلی بدل دیا ہے, وہ اب ٹو اسٹیٹ تھیوری میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں جتنے کہ پہلے ہوتے تھے, کیونکہ اب ان کا اصل مقصد جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ ہے. اور سب سے بڑی بات آتی ہے پریزرویشن آف دا سسٹم آف گورنمنٹ دیتے ہیں, وچ از مور امپورٹنٹ دین اینیتھنگ ایلس. بیسیکلی جو ملک یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو رولنگ ایلیٹس ہیں اور جو رولنگ فیملیز ہیں وہ پرزرو کی جائے. اگر اس کے کرنے کے لیے ان کو یہ کمپرومائز کرنے ضروری ہے تو وہ کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے کیے. تو اس لیے ٹو اسٹیٹ تھیوری جو ہے وہ ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ بن جائے گا, اس سے آگے نہیں ہوگا, لیکن اس کا ایک جسے کہتے ہیں ایک پہلو سامنے ضرور آتا رہے گا, وہ یہ ہوگا کہ کس حد تک اسرائیل اور فلسطینی جو ہیں وہ آپس میں کوگزسٹنس کے طور پر رہنے کی کوشش کریں گے. اس کی بیسس پہ فلسطینی جو ہیں ان کو کچھ اٹھانوی مل جائے گی اور ان کو اکنامک سیکیورٹی اور اکنامک پروگرس کے لیے فائدے ہوں گے. فار ایگزامپل غزہ اسٹرپ جو ہے اس کو بڑی حد تک آزادی مل جائے گی, ان دا سینس کہ وہ اٹانمس ہو جائیں گے. اور اسی طرح جو ان کے خلاف اتنی زبردست کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں جس میں کہ جائیں گی, سینکشنز کم ہو جائیں گی. تو بیسیکلی یہی ہوگا جس کو ٹو اسٹیٹ تھیوری یا ٹو نیشن تھیوری کے کانسیپٹ سامنے آئے گا.
یمن کی جنگ کی کیا صورتحال بنے گی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یمن کے جو ہوتیز ہیں ان کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ 26 فروری تک کے لیے ان کا جو سٹیٹس تھا دہشت گردوں کا اس کو معطل رکھا جائے گا تاکہ وہاں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچ سکے. کیا اس سے اس انسانی المیہ کو روکا جا سکے گا جو وہاں واقع ہونے کے قریب تھا؟
جیسے میں نے عرض کیا, یہ تو صرف وہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کسی قسم کا کمپرومائز سعودی عربیہ یو اے ای ایک طرف اور ایران دوسری طرف ہو جائے. اسی لیے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کس حد تک امریکن نئی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتی ہے کہ ان ملکوں کو, خاص طور پہ یہ جو دو ملک ہیں, ان کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے, کس حد تک یہ کمپرومائز کرنے کے قابل ہوں گے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کو ملٹری ہارڈ ویئر بیچا گیا تھا اس کی ٹرانسفر جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے, کیونکہ اس کو ایک نیگوشیشن ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کہ وہ ملک اپنا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر ان کی انوالومنٹ یمن میں کم ہوتی ہے. اگر وہ یمن میں کم ہوتی ہے اور اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ایران بھی کوپریشن کے لیے تیار ہو جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو نیوکلیئر ایگریمنٹ کی ریسٹوریشن کی ایکسپیکٹیشن ہو جائے گی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ یمن کے اندر کچھ کسی حد تک پیس آنا شروع ہو جائے. اس کا کیا بینیفٹ ہوگا یہ تو کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ انٹرنلی یمن کے اندر اور بڑی مشکلات ہیں.
گزشتہ دنوں میں مشرق وسطی میں جو ایک خلا پیدا ہوا تھا جس کو روس اور چین نے پر کرنے کی کوشش کی تھی, کیا اب وہ اپنی لیڈرشپ کو امریکہ ریگین کرنے کی کوشش کرے گا مشرق وسطی میں؟
یہ دیکھیے بیلنسنگ تو ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ تیل کی اہمیت کم ہو گئی ہے لیکن تیل ابھی بھی بہت اہم ہے. نمبر ایک. نمبر دو, مڈل ایسٹ ایک اسٹریٹجک علاقہ ہے, اس کا جو اثر ہے وہ ساؤتھ سینٹرل ایشیا اور سدرن ایشین ملکوں پر بھی ہوتا ہے, اس میں امریکن انٹرسٹ بہت زیادہ ڈیپ. تو اس لیے ایکسپیکٹیشن تو یہی ہوگی کہ امریکہ وہاں سے وتھڈرا نہیں کرے. اگر چائنیز اور رشین وہاں آنا چاہتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا رشین بڑے افیکٹولی انہوں نے سیریا کے اوپر اپنا انفلوئنس جما دیا ہے, اسی طریقے سے لیبیا میں بھی وہ بڑی حد تک اپنا کام کر رہے ہیں. جہاں تک چین کا تعلق ہے, چین ملٹرلی آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ اکنامکلی آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ وہ اس کی کمپیریٹو ایڈوانٹیج ہے. تو اس ہوگا یہ ایونچولی گریجولی جو ڈائریکشن آف ٹریڈ ہے ان ملکوں کی, اس میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. خاص طور پہ امپورٹ کمپوننٹ جو ہے ان کا زیادہ تر دوسرے ملکوں سے آنا شروع ہو جائے گا بہ نسبت ویسٹ کے. تو ایسی سچویشن میں یا پریزمپشن یہ ہے کہ امریکن پوزیشن کمزور ہوگی, ان دا سینس کہ ان کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ملک اندر آئیں گے رشیا یا چائنا, ان سے بیلنسنگ ہو سکتی ہے. لیکن یاد رہے کہ جو ریجنل ممالک نان عرب ممالک ان کے اپنے بڑے انٹرسٹ ہیں, جن میں کہ اس میں ترکی شامل ہے, تو ان کو دیکھتے ہوئے رشین یا چائنیز انفلوئنس جو ہے وہ ٹیمپر ہوئے گا, اور امریکنز بھی دوسرے ملکوں کے کوآپریشن حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گی. تو یہ جسے کہتے ہیں اٹس آل ان دی میکنگ, ابھی معلوم نہیں کہ کس طرح جائے گا, لیکن یہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر سملرلی امریکن انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا بلکہ دوسرے انٹرسٹ سٹنلی آ جائیں گے, اور بڑی حد تک وہ علاقہ اور کمپلیکس ہو جائے گا. لیکن فنڈامنٹل پرابلم وہی رہے گی کہ جہاں تک یہ ملک اتھارٹیرین گورنمنٹ رکھتے ہیں, اب وہ کلیئرلی انہیرنٹلی آپ کو معلوم ہے انسٹیبل ہوتی ہے, تو پھر یہ جو ملک اندر آ رہے ہیں خاص طور پہ جو امریکنز آ رہے ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ ڈومیسٹکلی پوزیشن ان ملکوں میں چینج کرنے کی کوشش کریں گے, پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں گے, یا کیا ہوگا؟ یہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے.
یہ تھے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور سامعین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اب ہم گفتگو کریں گے جہانگیر خٹک سے, جن کا تعلق نیو یارک سٹی یونیورسٹی سے ہے. ممتاز تجزیہ کار ہیں. جہانگیر خٹک صاحب، یہ فرمائیے کہ صدر بائیڈن کی جو مشرق وسطی کی پالیسی ہے، اس کے بارے میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطینیوں کے حوالے سے دو ریاستی نظریے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو روب عمل لایا جائے گا. اسرائیل میں اور بطور مجموعی مشرق وسطی میں اس کا کیا رد عمل ہوگا؟
میرا خیال یہ کہ دیکھیے، اوور آل جو بائیڈن صاحب کی جو ورلڈ ویو ہے، اس میں فارورڈ جو پرانے صدر ہیں، سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو دنیا کے حوالے سے جو سوچ تھی، اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو فیصلے تھے ان میں ایک عنصر نظر آتا تھا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں یونی لیٹرلزم، یعنی وہ اپنا راستہ خود بناتے تھے اور اس کے مطابق آگے چلتے تھے، چاہے بات ہو بیت المقدس کو افریقہ کا، وہاں پر افریقہ کا جو سفارت خانہ ہے وہ منتقل کرنا ہو، یا گولان ہائٹس کو ماننا، ویسٹ بینک ہے وہاں پر جو یہودی آبادیاں ہیں ان کو ماننا ہو، یا اسرائیل کو تقریباً اس کی اجازت دینا ہو، یہ تمام وہ سب بڑے فیصلے تھے جس میں کہ فلسطینیوں کی آواز نہیں تھی. اور اس پر جو بائیڈن کہا بار بار جب وہ اپنی کیمپین چلا رہے تھے تو وہ اس پر کافی تنقید کرتے تھے، اور ان کا یہی خیال تھا کہ اسرائیل کی سب سے بڑی، اگر آپ نے اسرائیل کو محفوظ بنانا ہے تو سب سے زیادہ اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے جس پر پوری دنیا متفق ہے، اسی پر امریکہ کو چلنا چاہیے. تو وہی پالیسی آپ کو میرا خیال ہے اس کی شروعات نظر آ رہی ہے. بات اگر ہو امریکہ کی جو اسلحے کے حوالے تھے مڈل ایسٹرن کنٹریز، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کو اسلحے کے بیچنے کے حوالے سے سابقہ حکومت کا فیصلہ ہو، یا اسرائیل کے حوالے سے جو امن مذاکرات کا جو سلسلہ ہے جو اس وقت بالکل رکا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کوئی انیشیٹو کے امکانات ہوں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو بائیڈن صاحب کے دور میں اس کے امکانات زیادہ ہیں، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کا ظاہر ہے کہ جو پریشر ہے وہ اسرائیل کے اندر اس کی داخلی سیاست پر کافی ہوگا، کیونکہ وہ دوبارہ، یعنی اسرائیل ایک مرتبہ، میرا خیال ہے کہ چند مہینوں میں آئے سے چوتھی مرتبہ الیکشنز کی تیاری کر رہا ہے، اور وہاں پر نتن یاہو صاحب جو ہے ان کے جو سابقہ صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کے فیصلوں نے نتن یاہو کی پوزیشن کو بڑا مستحکم کیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل بحیثیت ریاست کس طریقے سے کہاں تک لچک کا مظاہرہ کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کی داخلی سیاست پر آنے والے دنوں میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی مڈل ایسٹ پیس کے حوالے سے جو پالیسیز سامنے آتی ہیں مکمل طور پر، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ ابھی قبل از وقت ہے، لیکن ڈیفینیٹلی مختلف ضرور ہوگا، اور یقیناً اس کو مختلف نظر سے دیکھا بھی جائے گا اسرائیل میں بھی اور بالعموم تمام مشرق وسطی میں.
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہتھیاروں کے فروخت کے جو امریکہ کے سمجھوتے تھے، ان کے بارے میں بھی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اب ان معاہدوں پر نظر ثانی ہوگی. ان معاہدوں پر نظر ثانی سے مشرق وسطی کی صورتحال اور یمن کی جنگ پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟
دیکھیے، دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ امریکہ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے سعودی عرب کو جو اسلحہ بیچنے کے معاہدے جو سابقہ حکومت نے کیے تھے ان کو انہوں نے فی الحال منجمد کر دیا ہے، جبکہ جو اسلحہ متحدہ عرب امارات کو بیچا جانا ہے اس کو جو ہے انہوں نے بیسیکلی روک دیا. اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی یہ مکمل طور پر روک دیں گے، مجھے نہیں لگتا. یہ ایک بہت ہی زیادہ میرا خیال ہے کہ ایک روٹین کا قصہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ آگے چلے گا، جس میں کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ آخر میں اسلحہ بھیج دیں گے، لیکن شاید کنڈیشنلٹیز بڑھیں. اب آپ نے یمن کا ذکر کیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یمن پر تو جو بائیڈن صاحب کی پالیسی بہت زیادہ واضح ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی عمومی طور پر بھی پالیسی بہت واضح ہے. ڈیموکریٹس نے جب سابق حکومت نے سعودی عربیہ کو اور یونائٹیڈ عرب امیریٹس کو بہت ایڈوانسڈ ویپنری بھیجنے کا اعلان کیا تھا، خصوصاً یونائٹیڈ عرب امیریٹس کو انہوں نے 50 F-35 جہاز جو لڑاکا طیارے ہیں وہ بیچنے، 18 ड्रोन बहुत ज्यादा एडवांस्ड ड्रोन रीपर ड्रोन जो है वो बेचने का जब ऐलान किया था तो उस पर डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़ा रिएक्शन आया और मुझे लगता ये है कि शायद उसमें कंडीशनैलिटीज बढ़े अगर कुछ बेचे भी और शायद उसमें तातुल और भी बढ़े क्योंकि खौफ यही है खतरा यही है कि यमन के हवाले से अमरीका चाहता है कि उसका कोई असलाह अब आइंदा दोबारा वहां ना इस्तेमाल हो और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फिलहाल जो जो इशारे मिल रहे हैं वो यही है कि वो जो भी असलाह बेचेंगे वो ये नहीं चाहेंगे कि वो वहां पर इस्तेमाल हो यानी यमन की जंग में इस्तेमाल हो। तो अभी लेकिन ये रिव्यू है यानी मैं इसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली भी नहीं देखता क्योंकि अमरीका कभी भी सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देगा। अलबत्त ये जरूर है कि शरायत आय की जा सकती है उन पर प्रेशर बढ़ाया जा सकता है लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका उम्मीद तौर पर कोई बहुत बड़ा असर होगा क्योंकि अमरीका सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा वो उसको छोड़ेगा नहीं। मेरा नहीं ख्याल।
अच्छा, यमन की जंग के हवाले से आप क्या समझते हैं? इसलिए कि एक जानब तो ये भी कहा गया है कि जो हूतीस पर पाबंदी थी दहशतगर्द ग्रुप की हैसियत से उनको फिलहाल 26 फरवरी तक गालिबन मुअत्तल रखा जाएगा ताकि इंसानी इमदाद वहां तक पहुंच सके और ये फैसला अक़वामे मुत्तहिदे की इंसानी हकूक कमेटी के दरख्वास्त पर किया गया है। इससे क्या उस जंग के असरात और वहां जो एक इंसानी अलमिया रूनुमा होने को है बकौल माहिरीन के उसको रोकने में मदद मिल सकेगी?
मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये वहां पर जो जंग से जो पैदा सूरत हाल है उसका जो असर है वो तो एक इंसानी अलमिया है जो कि अनफोल्ड हो रहा है वहां पर और मेरा नहीं ख्याल कि जो बाइडेन साहब कोई ऐसी पॉलिसी शिफ्ट लाएंगे जिससे कि ये मसला मजीद एग्रेवेट हो वहां पर हालात मजीद बिगड़े बल्कि इमदाद जो दी जा रही है जिस तरह के ये जो 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 नरमी लाई गई है मुझे लगता है कि इसमें मजीद इजाफा होगा। और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये जहन में रखिए कि बच्चे मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन की जंग में वैसे शामिल नहीं है बल्कि वो तो तकरीबन उससे निकल चुका है लेकिन फिर भी इस बात को खारिज इम्कान नहीं दायर किया जा सकता कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग में दोबारा शामिल नहीं होगा क्योंकि वो किसी भी वक्त चाहे तो कर सकते फैसला क्योंकि वो सऊदी अरब के बहुत करीबी इत्तेहादी है। अमरीका ये जो असलहे के सौदे हैं मुझे लगता यह है कि इसको यमन की जंग को ठंडा करने के लिए वहां पर एक सियासी हल निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाएगा। ये ध्यान में रखिए कि अगर जो बाइडेन साहब ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है जो एटमी मुआहदा है अगर उसमें अमेरिका को दोबारा शामिल करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा नतीजा उसका बहुत असर जो है वो यमन की जंग पर भी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं बात यमन पर भी होगी ईरानियों के साथ भी होगी और सऊदी के साथ तो होगी होगी क्योंकि वो तो पहले से ऐलान कर चुके हैं कि हम असलहा ऐसा नहीं देंगे जो कि यमन की जंग में इस्तेमाल हो। तो मुझे लगता है ये शायद यमन में जो जंग की जो इस वक्त जो है बहुत ज्यादा तकलीफ देह सूरत हाल है कि इंसानी अलविया वहां पर जन्म ले चुका है उसको शायद कम करने के लिए कोई राह हमवार होने का कोई कोई आसार जो है वो बन रहे और उम्मीद यही की जाती है कि शायद आने वाले दिनों में जो बाइडेन साहब ने जो इब्तिदा की है वो इस पर मजीद काम करेंगे और सऊदी अरब पर प्रेशर बढ़ाएंगे और ईरान पर भी कि वो इस जंग का कोई सियासी तस्वीर निकाले।
ईरान के साथ तो जो जौहरी मुआहदा है उसमें वापसी के सिलसिले में ये कहा गया है वज़ारत खारजा की जानिब से कि उस सिलसिले में उस माहदे में वापसी के लिए आहिस्ता रवि इख्तियार की जाएगी। क्या इससे मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर कोई मुस्बत असर पड़ सकता है?
ये एक बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि अमेरिका के लिए एक बहुत वो कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट होगा जो ही अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उस तहज पर आते हैं जहां पर के वो साबिका सदर ओबामा के दौर में पहुंचे थे तो उसमें सबसे पहला जो रिजल्ट नतीजा हमेशा से निकला है वो अरब और ईरान के दरमियान जो एक इख्तलाफ और एक झगड़े की कैफियत जो चली आ रही है उसमें इजाफा देखा गया हमेशा। वहां पर जो असलहे की दौड़ है वो भी मजीद बढ़ती है अरबों के दरमियान खुसूस सऊदी अरेबिया के और मुत्तहिदा अरब अमारात के जैसे मुल्कों में जो एहसास से अदम तहफुज है वो बढ़ता है। जिसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ کہ یہ اسلحہ جو اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کو ریویو کر رہی ہے یا اس پر نظر ثانی کر رہی ہے وہ اس کو روک نہیں سکے گی, وہ مزید اسلحہ بھی بیچے گی, کیونکہ سعودیز جو ہیں ان کے جو کچھ خدشات جائز بھی ہیں. آپ دیکھیں گزشتہ چند دنوں میں ہوتھیز کی جانب سے سعودی عرب پر کم از کم 2-3 میزائل حملے ہوئے, اور اس سے پہلے یہ ابھی ایک مسلسل ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے. ان کی آئل ریفائنری, سب سے بڑی جو آئل ریفائنری ہے دنیا کی, وہاں پر بھی حملہ ہو چکا ہے. تو ایک وہاں پر ایک پوری ہسٹری موجود ہے, لہذا سعودی عرب جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گا اگر کوئی ایسا اگریمنٹ ہوتا ہے یا ایسے طریقے سے امریکہ دوبارہ اس معاہدے کا حصہ بنتا ہے کہ جہاں پر ایران سے پابندیاں اٹھائی جاتی ہیں, جہاں پر ایران کے ایسٹس کو جو منجمد ایسٹس ہیں ان کو دوبارہ ریلیز کیا جاتا ہے, جہاں پر ایران اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو عسکری قوت ہے اس کو مزید بڑھاتا ہے اس خطے میں اور اپنے انفلوئنس کو بڑھاتا ہے, تو ظاہر ہے عرب ممالک بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو اس سے ہوگا یہ کہ اس خطے میں ایک نئی اسلحے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے, اور امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا, ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن یہ شاید پھر زیادہ بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے بیلنس کیا جائے تاکہ عربوں کے اندر جو یہ ادب تحفظ ہے اس کے احساس کو کم کیا جائے, اور شاید اس کا ایک طریقہ یہی ہوگا کہ مزید اسلحہ ان پر بیچا جائے.
فرض کیجئے یہ معاہدہ دوبارہ ہو جاتا ہے یا امریکہ اس معاہدے میں واپس جاتا ہے, تو ایران کو اور اس کی جو اپنے عزائم ہیں ان کو بوسٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس سے
بے تحاشا ملے گا, بے تحاشا. ایران دیکھیے پہلے سے ایک ایمبیشس قوت ہے اس خطے میں, اگر کوئی سب سے زیادہ جو اس کے عزائم ہیں علاقائی عزائم ہیں بلکہ میں کہوں گا بین الاقوامی عزائم ہیں, تو وہ ایران ہی ہے جس نے اپنی چھاپ چاہے یمن کی بات ہو یا لبنان کی بات ہو یا سیریا کی بات ہو, شام کی بات ہو یا افغانستان کی بات ہو, بلکہ میں اس میں پاکستان پہ ذکر بھی کروں گا, انہوں نے ایسے ایسے لشکر بنا رکھے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ جو یہاں پر ایک فاطمیون بریگیڈ انہوں نے بنایا ہے جس میں کہ صرف انہوں نے افغانوں کو شامل کیے, تو انہوں نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو طاقتور کر دیا اور اس پوزیشن میں ہے وہ کہ وہ ملکوں میں بہت بڑا اس کا بہت مسائل پیدا کر سکتے ہیں. تو ایران کی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی قوت بڑھے گی, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو اس حد میں رکھنے کے لیے کہ جہاں پر وہ دوسرے ممالک کو اور اس خطے میں عدم استحکام نہ پیدا کرے, اس کے لیے ظاہر ہے سفارتکاری بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہی آئے گی کیونکہ فوجی اس کا مسئلے کا حل فوجی نہیں ہوگا, عدم اعتماد کی فضا کو کم کرنا ہوگا ہر طرف.
یہ خبر تو آپ نے دیکھ اور سنی لی ہوگی کہ امریکی فوج سعودی عرب میں بحیرہ احمر کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ مزید 2 ہوائی اڈے کھولنے کے امکان پر غور کر رہی ہے, اور وہ اسے کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری قرار دیتی ہے. کیا یہ بھی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ اگر صورتحال بگڑے تو اس سے نپٹا جا سکے؟
بالکل, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسی حکمت عملی کا حصہ ہے, کیونکہ بائیڈن صاحب کی جو پالیسی ہے وہ مکمل انٹروینشن کے حق میں نہیں ہے, لیکن وہ اس حق سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتے کہ وہ انٹروینشن کی پوزیشن میں نہ ہو. اسی لیے یہ خبریں جن کا آپ نے ذکر کیا سعودی عرب کے حوالے سے یا پھر افغانستان کے حوالے سے خبریں تھی کہ جس طرح آپ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مکمل انخلا کے حق میں تھے, بائیڈن صاحب بھی فوج کے انخلا کے حق میں اور سیاسی حل کے حق میں ہیں, لیکن ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امریکہ کی کچھ نہ کچھ فوج کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ افغانستان کو مکمل انسٹیبلٹی سے بچایا جا سکے. مجھے لگتا یہ ہے کہ بالکل یہ جو ایکسپینشن ہے وہ بڑھے گی اگر ایران کے ساتھ آئے گا. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ان ممالک کو تحفظ دینے کے لیے جو عسکری چھتری ہے وہ امریکہ شاید اس کو مزید پھیلائے گا, کیونکہ اسی طریقے سے جو ایران کا انفلوئنس ہے اور جو اسٹریٹجک امبیلنس پیدا ہو سکتا ہے اس کو وہ اسی طریقے سے شاید بھر سکے.
گزشتہ برسوں میں ماہرین کے بقول مشرق وسطی میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا جس کو روس اور چین نے پر کرنے کی کوشش کی, کیا امریکہ اس خطے میں اپنی لیڈرشپ کو ریگین کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے؟
امریکہ کو کرنے ہوں گے, کیونکہ کچھ پالیسی جو گزشتہ 4 سالوں میں ہم نے دیکھی تھی تو اس نے کافی سپیس چھوڑی ہے, اور وہ سپیس کافی حد تک روس اور چین اور دوسرے جو ریجنل پلیئر ہیں جس میں ترکی کو بھی شامل کروں گا, انہوں نے وہ سپیس بھرنے کی کوشش کی ہے اور شاید وہ کافی حد تک وہاں اس میں کامیاب بھی ہوئے. امریکہ کو دوبارہ یہ گراؤنڈ ری گین کرنے کے لیے یا اس جو انہوں نے جتنا اس دوران میں انفلوئنس کے حوالے سے یا جو طاقت کے توازن کے حوالے سے اور ساتھ یہ کہ جو اس کی قیادت ہے بین الاقوامی سطح پر اس کے حوالے سے جو دھچکا لگا ہے, نقصان تو میں اس کو نہیں کہوں گا, کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن دھچکا ضرور لگا ہے, تو اس کو جو ہے شاید وہ ریگین کرنے کے لیے یقیناً اور بھی بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے, جس میں کہ ہارڈ پاور کے بجائے سافٹ پاور کا استعمال زیادہ نظر آئے گا شاید, اور اسی کے ذریعے ان خطے میں ان ممالک میں جو ہے وہ زیادہ سگنیچر پروجیکٹس یعنی بڑے پروجیکٹس کے حق میں ہوں گے, صرف ملٹری کے حوالے سے شاید نہ ہو, اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, جس طرح کے چائنا جس طریقے پاکستان میں آ رہا ہے اور ساتھ پھر وہ ایران کے ساتھ اپنے جس طرح تعلق کو بڑھا رہا ہے, تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ امریکہ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور امریکہ یقیناً سافٹ پاور کے ذریعے بھی اس کو چیلنج کرے گا, اور کتنی حد تک کامیاب ہوتا ہے اب یہ آنے والی نئی حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈیٹرمن کریں گی, کیونکہ اسی کے نتائج سامنے آئیں گے جب ان پر کچھ عمل درآمد ہوگا, لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ شاید گزشتہ حکومت کی طرح نئی حکومت خاموش نہیں بیٹھے گی, بلکہ جو گراؤنڈ انہوں نے شاید لوز کیا تھوڑا بہت اس کو وہ ریگین کرنے کی ضرور کوشش کریں.
ہمارے سننے والوں کے لیے اس کی وضاحت کیجئے کہ سافٹ پاور سے آپ کی کیا مراد ہے.
دیکھیے سافٹ پاور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب امریکہ پاکستان کا تعلق کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں F-16 آتا ہے, جب پاکستان چائنا کے تعلق کی بات ہوتی ہے تو گوادر ذہن میں آتا ہے. ابھی ایک طرف ہارڈ پاور ہے جہاں پر کہ امریکہ نے پاکستان پر اسلحہ بیچا, پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس میں اضافہ کیا, اور ساتھ اس نے یقیناً اور بھی بہت اچھے اچھے کام کیے, پاکستان نے ترقیاتی کام بہت زیادہ کیے, لیکن ان کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سگنیچر پروجیکٹس نہیں تھے, بہت بڑے پروجیکٹس نہیں تھے, ماں سوائے ایک گومل ڈیم کے جو کہ امریکہ نے بنا کے دیا پاکستان کو, اس کے علاوہ جو اور کام کیے ہیں وہ درمیانے درجے کے, کوئی بہت بڑے درجے کے نہیں ہے, جہاں پر کہ آپ لوگوں کو اسکالرشپ زیادہ دیں, ترقیاتی کام زیادہ کرائیں, کلچرل جو تعلق ہے اس میں اضافہ کریں, جو تجارتی تعلق ہے اس میں مزید اضافہ کریں, اپنی منڈیاں دوسرے ممالک کے لیے کھولیں اور دوسرے ممالک تک کہیں کہ آپ کے لیے اپنی منڈیاں کھولیں, تو یہ جو اوور آل انٹریکشن ہے جس میں کہ دفاعی نوعیت کا تعلق جو ہے وہ تو ہے رہے گا, اس کو تو آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے نہ ختم ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو باقی علاقے ہیں یعنی اسٹریٹجک انٹرسٹ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ سافٹ پاور کے ذریعے یعنی اپنے جو اوور آل آپ کا جو جس طریقے سے آپ انسانی حقوق اچھے کاموں کو سپورٹ کرتے ہیں تمام آپ کے سافٹ پاور کا حصہ ہے, اور امریکہ جب تک ان چیزوں پر زیادہ انویسٹ کرے گا, یہ ڈائریکٹ لوگوں میں انویسٹمنٹ ہے, اس خطے کے عوام میں انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ ان کی زندگیوں پر اس کا اثر ہوگا, اور تبھی آپ جو ہے اس خطے میں انفلوئنس کو اپنے بڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو آپ کو ہر طرف چین ہی نظر آ رہا ہے, چائنا نے $60 بلین میں پاکستان کا تقریباً سب کچھ کو پر یعنی ہر جگہ ہیڈ لائنز میں چائنا موجود ہے, امریکہ نے پاکستان پر $اربوں امریکہ نے بھی لگائے, لیکن امریکہ کا جو فوکس تھا وہ ذرا مختلف ڈائریکشن میں تھا. مجھے لگتا یہ ہے کہ سافٹ پاور کی طرف امریکہ یقیناً جائے گا, کیونکہ اسی کے ذریعے جو انفلوئنس چین کا بڑھا ہے بلکہ اب تو روس بھی میدان میں آ گیا, اس کو کم کرنے کے لیے اس کو یقیناً اس پر زیادہ توجہ دینی ہوگی آنے والے.
یہ تھے جہانگیر خٹک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب مسعود عبدالی, امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی ہیں جو مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. مسعود عبدالی صاحب, یہ فرمائیے کہ مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی نئی حکومت کی پالیسیوں میں جو تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں, ان سے مشرق وسطی میں کیا مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں, اور وہاں یہ پالیسیاں کس طرح اثر انداز ہوں گی؟
مشرق وسطی میں اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو مشرق وسطی میں جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ بظاہر لگتا ہے ایران کے اندر گھوم رہا ہے، اور ایران سے جو جڑے ہوئے تین تنازعات ہیں بڑے، یعنی ایک تو امریکہ اور یورپ کو ایران کے جوہری پروگرام سے شکایت ہے، یعنی خدشات ہیں بلکہ کہ وہ اچھا ایران کا پہلا موقف یہ کہ وہ اس کے اس کا جو جوہری پروگرام ہے وہ پرم مقاصد کے لیے، لیکن وہ یورینیم کے افزودگی جس معیار پہ کر رہا ہے اس سے لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی یہ خالی پرم مقاصد نہیں ہوگا. دوسرا جو تنازع ہے ایران سے جڑا ہوا وہ یہ کہ یعنی اسرائیل کو ہے وہ کہ ایران کے اس کو جوہری پروگرام سے شکایت ہے، پلس یہ کہ وہ یہ اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران شام اور حزب اللہ کی مدد کر رہا ہے، فوجی مدد کر رہا ہے جو جس کو اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے. اور ایران سے وابستہ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ خلیجی اس کے خلیجی پڑوسیوں کا ہے، خاص طور سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو، ان کا خیال یہ ہے بلکہ کویت کو بھی کسی حد تک، ان کا خیال یہ ہے کہ ایران ان ملکوں کی شیعہ آبادیوں کو حکومت کے خلاف اکسا رہا ہے. اچھا اس کا بدترین پہلو جو ہے جو خلیجی ممالک اور ایران کے تنازعے کا، وہ بدترین انسانی سانحہ ہے جو اس سانحہ ہے جو اس وقت ہم یمن میں دیکھ رہے ہیں، جو اسی آمیزش جو ہے ان کی ایران کی اور خلیجی ممالک کی اسی کا شاخسانہ ہے جو اس وقت یمن میں ہو رہا ہے. اچھا اب مسئلہ اس میں بات یہ ہوئی کہ اگر آپ موجودہ انتظامی خد و خال کو دیکھیں تو تقریباً یہ وہی ٹیم ہے جو صدر اوباما کی ٹیم تھی جو 2008 سے لے کر 2016 تک حکومت کرائے، چونکہ اس انتظامیہ میں نائب صدر تھے جو بائیڈن صاحب، اور جو بائیڈن اور صدر اوباما کے اندر بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کے بڑے اچھے تعلقات. اب ہم اگر دیکھیں جو ٹیم لائیں آپ نے جو فرمایا، تو مطلب کہ پوری ٹیم جو ہے یہ وہی ٹیم ہے جو اوباما کے ساتھ. اچھا اوباما کی اگر اسٹریٹجی کو ہم دیکھیں، ان کی ایک مت عملی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تین جو مسائل جن کا ذکر کیا جس کا جو جڑے ہوئے ہیں ایران سے، وہ کہتے تھے کہ تینوں مسائل امریکہ اس میں براہ راست جو ہے حصہ نہیں لے گا. اسی طرح اسرائیل اور جو ایران کا جو تنازع ہے اس میں بھی اوباما صاحب کی پالیسی یہ تھی کہ ہم براہ راست جو ہے اس میں ملوث نہیں ہوں گے، یعنی ہم ایران کی مذمت تو کریں گے اس لیے کہ اسرائیل ہمارا اتحادی ہے، لیکن ہم اس تنازع میں حصہ نہیں لیں گے. ٹرمپ صاحب کے وقت میں مسئلہ ہے، دیکھیں ٹرمپ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ حامی تھے خلیجی ممالک تھے یا ایران کے مخالف تھے یا ایران کا امریکہ اسرائیل کے دوست، نہیں یہ فیکٹر بھی تھے، لیکن بنیادی طور پر ٹرمپ صاحب جو ہے تاجر تھے، انہیں اسلحے کی تجارت کا موقع نظر آیا. یہی وجہ ہے پہلا دورہ جو کیا تھا انہوں نے اقدار سنبھالنے کے فوراً بعد 3-4 مہینے کے بعد سعودی عرب گئے تھے، تو انہوں نے $100 ارب کا سودا کیا سعودی عرب سے، اس کے بعد انہوں نے اسی نوعیت کا سودا کیا متحدہ عرب امارات سے، اور انہوں نے کہا بھی یہی، یعنی اس پر اعتراض آیا تھا جب یہ سودا ہوا تو ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے یمن یہ اسلحہ یمن میں استعمال ہوگا اور یمن میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس کے اوپر تشویش تھی سینیٹرز کو. لیکن صدر ٹرمپ صاحب نے یہ فرمایا کہ نہیں یہ سودا اور اس کی وجہ سے ہزاروں جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے امریکہ کے اندر، اور اس سے ہماری معیشت کو بڑا فائدہ ہوگا. وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ تجارتی سودا تھا. تو یہ جو ٹرمپ کی پالیسی تھی وہ چونکہ اسلحے کی فروغ کی طرف سے زیادہ تھی، اس لیے ایسا لگا کہ جیسے امریکہ خلیج اور ایران کی جنگ میں براہ راست ملوث ہو گیا، اور یہ براہ راست اس نے جو ہے وہ خلیجی ممالک کا ساتھ دینا شروع کر دیا. یہ تبدیلی آئی تھی صدر ٹرمپ کے وقت میں، لیکن اب جو بائیڈن صاحب ہیں یہ دوبارہ وہی جو 2008 سے 2016 کی کا طریقہ کار تھا امریکہ کا خارجہ پالیسی کا، کہ ان کی سب سے جو بنیادی ترجیح ان کی جو ہے وہ یہ کہ نیوکلیئر معاہدہ جو کیا گیا تھا جی سی پی او ہے جسے پرنامش کہتے ہیں فارسی میں، جو 2015 میں ہوا. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ بات صدر جو بائیڈن صاحب نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ ہم یمن میں انسانی حقوق کے معاملے کی خلاف ورزیوں پہ خاموش نہیں رہ سکتے. اسی طرح جو خاشقجی جو قتل ہوا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں اس کی شفاف تحقیقات ہوں. تو اس کی وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے یہ جو تبدیلی آ رہی ہے.
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ہتھیاروں کی فروخت کا سمجھوتا تھا اس پر نظر ثانی کا مشرق وسطی کی صورتحال اور یمن کی جنگ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر امریکہ کے جو قانون ساز ہیں سینیٹرز اور کانگریس میں یہ پہلے بھی تحفظات کے اظہار کر رہے تھے. جیسے میں نے کہا دو واقعات جو ہوئے، ایک تو یمن میں بدترین بمباری جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں اور جمال خاشقجی کے قتل کے بارے میں. ان دو معاملات کے اندر قرارداد بھی آئی تھی سینٹ کے اندر کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے, لیکن چونکہ ریپبلکن پارٹی کے واضح اکثریت 53-47 کا فرق تھا اس لیے وہ بات نہیں اٹھ سکی, یعنی وہ قرارداد ٹیبل نہیں ہو سکی, اس لیے معاملہ دب گیا. لیکن اب جو تبدیلی چونکہ ایک عوامی فضا بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں, پھر معاملہ خالی امریکہ میں دنیا بھر میں یمن کے بارے میں چاہے لوگ سعودی عرب کے مخالف ہوں نہ ہو, لیکن لوگوں کو یمن میں جو قتل عام ہو رہا ہے, جس طرح سے انسانی حقوق میں پامال ہو رہے ہیں, جو واقعی انسانی المیہ ہے اس وقت وہاں جنم لے رہا ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو تحفظات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کہا گیا بنیادی طور پر جو سرکاری جو دیکھیں جو موقف ہے وہ یہ نہیں کہا کہ ہم معاہدہ منسوخ کر رہے ہیں سعودی کا, بلکہ اس میں کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں, اور جائزے کے دوران چونکہ جائزہ لیا جا رہا ہے اس لیے ہم اس دوران ہم نے اس کو معطل کیا, یہ منسوخ کرنے کی بات ابھی یہ نہیں آئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک نظر ثانی مکمل نہ ہو جائے معاہدے پر عمل درآمد کو معطل کیا جا رہا ہے, یعنی کہ وہ سعودی عرب کو اسمارٹ بم جو فروخت کرنے کی بات ہے وہ معاہدہ 3000 بم انہوں نے غالباً 400 ملین ڈالر میں خریدنے کی بات کی تھی, اور یہ 23 ارب ڈالر کا جو سودا ہے F-35 کا سعودی عرب موجودہ عرب امارات سے, اس کے بارے میں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جائزہ لیں گے اور ہم ان معاہدوں کو دیکھیں گے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کیا دنیا میں امن پھیلانے کے لیے امریکہ کے جو حکمت عملی ہے اس سے اس کو فروغ میں مدد ملے گی یا نہیں.
وزیر خارجہ بلنکن صاحب نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کے سلسلے میں آہستہ روی اختیار کی جائے گی, اس سلسلے میں غور و فکر کیا جائے گا, اس سے کیا مراد ہے؟
جو روایتی سیاست ہے امریکہ میں وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگوں کو یعنی جتنے جو فیصلہ کرنے والے فورم ہیں کابینہ اور تھنک ٹینک اور مجالس قائمہ سینٹ اور کانگریس کی, اس کو اعتماد ملے کے اپنی پالیسی بناتے ہیں. صدر ٹرمپ ذرا مختلف تھے, تو اب جو وہ اگر بدلنا چاہتے ہیں یعنی ایک طرف تو امریکہ بالکل یک طرف الگ ہو گیا معاہدے سے, اب دوبارہ شامل ہونے میں جیسے کہتے ہیں کہ ڈونٹ شاک دا سسٹم, وہ نہیں چاہتے کہ ایسی کلیدی تبدیلی لائی جائے کہ اس سے لگا کہ جیسے 180 درجے پہ کا یو ٹرن لے لیا ہے امریکہ نے. اس میں ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ یعنی ہم سب کو معلوم ہے کہ امریکی سیاست پہ اسرائیل کے کافی اثرات ہیں, اور اسرائیل جو ہے بہت زیادہ یعنی اس کے اوپر بڑا اس کا سخت موقف ہے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں. اسرائیل کو مسلسل یہ اعتراض ہے کہ وہ جو معاہدہ ہے جے سی پی اے جو میں کہتا ہوں برنامش, وہ حالانکہ دیکھا جائے وہ معاہدہ 5+ ہے, یعنی اس کے اندر سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی شامل ہے, اور اس کے اوپر یعنی ضامن کے طور پر یورپی یونین نے بھی سائن کیے ہیں, تو معاہدہ آنے کی طرح بڑا اور اس میں 2 مذاکرات ہوئے, لیکن اسرائیل کو مسلسل اس میں تحفظات ہیں. اسرائیل کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ دیا ایران نے, بےخوب بنایا ایران نے عالمی قوتوں کو, اور وہ معاہدے کی آڑ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے. اچھا لیکن دوسری طرف ویسے یہ بات اس معاہدے کے تحت جو ہے یہ طے ہوا تھا کہ ہر 6 پہ ایرانی جو تنصیبات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا, جانچ پڑتال کی جائے گی, انسپیکشن کیا جائے گا, اور 6 انسپیکشن میں ہو چکا ہے 2007 جب معاہدہ کے دستخط ہوئے, 2015 سے لے کر 2017 تک, 18 میں تو منسوخ ہو گیا امریکہ نکل گیا, تو 6 جو ہے وہ انسپیکشن ہوا, اور اس وقت میں امریکی سائنسدان بھی شامل تھے, اور ہر بار یہ رپورٹ آئی ہے کہ اس کے عمل درآمد کے معاملے میں انہیں ایران کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نظر نہیں آئی, بلکہ آخری جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ ایران کے اخلاص پہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو آہستہ روی کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتماد میں لے کر کے یعنی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اعتماد میں لے کے بات کرے گا. امریکی وزیر خارجہ نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے بات کی ہے, اس کا بنیادی موضوع تھا وہ ایران کا جوہری پروگرام اور خلیجی ممالک اور ایران کے تعلقات تھے. تو آہستہ روی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دم سے یعنی وہ اپنے اتحادیوں کو جس میں خلیجی ممالک خاص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو اور پھر اپنے جو ان کے یورپی اتحادی ہیں, کیونکہ ایک بات انہیں جو بائیڈن نے کہی کہ وہ عالمی سطح پر اپنے اتحادیوں کو خاص طور سے یورپین جو ان کے نیٹو کے اتحادی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے, تو آہستہ روی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ خود فیصلہ نہیں کرے گا اور فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے گا.
امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے, اس میں کہ 2 ریاستی نظریہ جو ہے 2 اسٹیٹ تھیوری اس کو روبکار لایا جائے گا. اسرائیل میں اس پر متوقع طور پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟
بات کی ہے بلنکن صاحب نے اپنے جو اسرائیلی وزیر خارجہ غیبی اشکنازی, تو غیبی اشکنازی کے دفتر نے جو اعلامیہ جاری کیا انہوں نے اس کو اس بات کا اعتراف کیا ہے یا اس بات کا اعلان کیا ہے یا اس کو تسلیم کیا ہے کہ بلنکن نے دو قومی یعنی آزاد فلسطین کے حوالے سے بھی ان سے بات کی ہے. اور پھر ایک اور جب تبدیلی آئی, اب ظاہر کی تبدیلی بڑی سمبولک ہے, وہ بڑی تبدیلی نہیں ہے کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ ہے امریکی سفیر کا اسرائیل میں, اس نے اب اس میں لکھ دیا ہے کہ سفیر برائے اسرائیل غرب اردن اور غزہ, یعنی پہلے خالی سفیر اسرائیل لکھا ہوتا تھا, وہ سفیر اسرائیل کے ساتھ عرب الگ سے انہوں نے غرب اردن اور غزہ کا ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دو ریاستی جو فارمولا ہے امن کا اس علاقے میں, اس کے معاملے میں سنجیدہ ہے, اس لیے اچانک بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن دونوں مسئلے کے اوپر, جیسے میں نے کہا کہ ایران کے معاملے میں بھی اور دو ریاستی حل کے معاملے میں, فلسطین اور اسرائیل دو ریاستی حل, آزاد دو آزاد ریاستیں, اس کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ اپنی بات آگے بڑھائیں. ابھی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی انتظامیہ جو ہے وہ تشکیل کے مرحلے میں, ابھی پوری طرح ان کے ساری کی ساری کابینہ نے حلف نہیں اٹھایا, تو میرا خیال ابھی چونکہ ان کی ٹیم جو ہے وہ وزارت خارجہ کی اور سفارتی ٹیم جو ہے وہ مکمل, اس کی تشکیل مکمل نہیں ہوئی ہے, اس لیے ابھی فی الحال تو یعنی یہ طرح سے ہلکے ہلکے پھلکے بیانات چلیں گے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ 15 فروری تک تقریباً جو ہے وہ تشکیل مکمل ہو جائے گی اور توثیق ہو جائے گی کہ تو پوری کی پوری کابینہ کی. اس کے بعد مجھے میں سمجھتا ہوں کہ فروری کے دوسرے تیسرے ہفتے میں ہم جو ہے تبدیلیوں کا عملی جو اظہار ہے ہمیں نظر آئے.
یمن کے حوثیز کو جو ڈکلیئر کیا گیا تھا دہشت گرد, اس کے لیے 26 فروری تک کا استثناء دے دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے. اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ یقیناً مدد ملے گی انسانی بنیادوں پر وہاں کے لوگوں کو, اس سے جنگ کی صورتحال پہ کوئی اثر پڑتا نظر آتا ہے آپ؟
دیکھیے اس پہ جو بنیادی طور پر جو ہے وہ تو یہ کہا گیا ہے کہ اس جو امدادی پروگرام میں جو رکاوٹ پڑ رہی تھی, چونکہ وہ ان کو دہشت گرد بنایا ہوا تھا اور اتفاق سے یمن کی جتنی بندرگاہیں ہیں ان سب پہ ان کا خاصا اثر ہے, عدن کے علاوہ تمام کے تمام بندرگاہوں کے اوپر ان کے یعنی ان کی مضبوط ہے, یہ حوثیوں کا قبضہ ہے, باجوں کے حوثی جو ہے وہ یعنی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں, تو ان سے بنائے تو ان سے ڈیل کرنی پڑتی تھی, ان سے معاملہ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں. لیکن امریکی قانون کے تحت جو ہے جب کسی انٹیٹی کو یا کسی بھی اکائی کو آپ دہشت گرد قرار دیتے ہیں تو اس سے پھر فون پہ رابطہ بھی یعنی بات چیت بھی جو غیر قانونی ہے, تو اس لیے انہوں نے وقتی طور پہ یہ اس کو نکالا ہے. اس لیے انسانی حقوق کمیٹیوں نے بار بار کہا تھا, اپنے صدر نے درخواست کی تھی ان سے, تو یہ اس ایران میں یہ اعتراف بھی کیا ہے انہوں نے کہ ہم نے اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کمیٹی ہے اس کی درخواست کے اوپر اس کو وقتی طور پر یعنی ایک مہینے کے لیے 26 فروری تک کے لیے ہم نے یہ اس کی ان کو دہشت گرد فہرست سے نکالا تو نہیں, لیکن ہم نے وقت طور پہ وہ قانون پر عمل درآمد کو معطل کر دیا. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے بڑی انہوں نے کہا کہ ہم حوثیوں کے طرز عمل کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگرچہ کہ یعنی یہ جو اعلان ہے وہ تو ایسا ہے کہ معاملہ یعنی یہ ایز از رہے گا, اسی طرح رہے گا, ہم صرف وقتی طور پر اس قانون پر عمل درآمد کو معطل کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ کہنا کہ ہم اس دوران حوثیوں کے طرز عمل کا جائزہ لے رہے ہیں, اس سے یہ اندیشہ ملتا ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایک دن لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پابندی لگائی تھی حوثیوں کو جو انہوں نے دہشت گرد کہہ دیا تھا, تو ان کا کہنا یہ تھا بعض لوگوں کا انسانی حقوق کمیٹیوں کا کہ بلا تحقیق سے یہ کام کیا گیا, تفصیلی جائزہ نہیں لیا گیا تھا بلکہ یک طرفہ صرف اس کے مطالبے پر, سعودی اور متحدہ عرب امارات کے مطالبے پر انہوں نے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا دوبارہ جائزہ لیں کہ کیا واقعی حوثی دہشت گرد ہے یا اس میں کوئی گنجائش موجود ہے, یا چونکہ حوثی بذات خود ایک گروپ بھی نہیں ہے, بہت سارے اس میں یعنی ہر ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی ایک گروپ تو نہیں ہوتا, تو اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کچھ لوگ تو واقعی شدت پسند اور دہشت گرد, لیکن کچھ لوگ جو ہو ممکن ہے کہ وہ قانون کسی حد تک یعنی قابل قبول ہو امریکہ کے لیے. تو اس لیے میرا خیال یہ کہ اندیشہ ملتا ہے کہ امریکہ بہت ممکن ہے کہ حوثیوں سے بھی بات چیت شروع کر دے یمن میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے ان تمام پہلوؤں کو اگر ہم ملا کر کے دیکھیں, یعنی ایران سے تعلقات کے بارے میں امریکہ کی دلچسپی اور اس وقت حوثیوں کے مطابق پالیسی پر عمل نظر ثانی کا عندیہ, ان سب چیزوں سے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنی سخت پالیسی جو تھی حوثیوں کے بارے میں یا ایران کے بارے میں اس میں نرمی لا رہا ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا اس میں سست روی سے ہی نہیں, آرام آرام سے تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر کے قدم آگے بڑھایا جائے گا.
ہم گفتگو کر رہے تھے مسعود عبدالی سے.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک. بریگیڈیئر ملک, صدر بائیڈن کی مشرق وسطی کی پالیسی میں تبدیلیاں آئی ہیں, ایران کے ساتھ تو جوہری معاہدے میں واپسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں آہستہ روی اختیار کی جائے گی. دریا سنا امریکی فوج کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب میں بحیرہ احمر کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ دو نئے ہوائی اڈوں کے قیام پر غور کر رہی ہے. کیا سگنیفیکینس ہے فوجی نقطۂ نظر سے اس بات کی؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو عندیہ دیا ہے کہ وہ شاید یہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا جو نیوکلیئر ڈیل کی ایران کے ساتھ اس میں وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ میرے خیال میں بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اس سے کم از کم یہ لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امن جو ہے اس کے آنے کے چانسز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ٹرائی آؤٹ کر رہے ہیں. ایران چاہتے ہیں کہ پہلے امریکہ اس ڈیل کے اندر آ جائے, پھر ہم اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں ان کو ہم روک دیں گے, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران پہلے جو جتنی بھی وہ انرچمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کرے اور پھر ہم اس میں شامل ہوں گے. یہ میرے خیال میں صرف بارگیننگ پوزیشنز ہیں اور ایونچولی یہ مل بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال دیں. تو میرے خیال میں یہ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اس کو اس طرح سے ہینڈل کریں گے کہ ایٹ لیسٹ مڈل ایسٹ میں امن جو ہے قائم رہے اور جو بھی معاملات ہیں وہ بات چیت سے اور ڈپلومیٹکلی ان کو حل کیا جائے.
اچھا, جو سعودی عرب میں امریکی فوج جو بحیرہ احمر کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ جو دو اڈے بنانے پر غور کر رہی ہے, ان کی کیا سگنیفیکینس ہے؟
یہ ایک نارمل ایک کسی بھی ملک کی جو کہ مطلب ایک ریزنیبل ملٹری پاور ہو, یہ ان کی یہ اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے دشمن ملک کو دیکھتے ہیں تو اور اس کی ملٹری کیپبلٹیز کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کا اپنا جو وہ پلانس بناتے ہیں وہ اس چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ دشمن ملک کی کیپبلٹیز کیا ہے. ابھی اگر آپ یہ دیکھیں تو امریکن اڈے جتنے بھی گلف اسٹیٹس میں ہیں یا گلف ریجن میں ہیں, پہلے وہ کویت میں ہیں, وہ بحرین میں ہیں, وہ قطر میں ایک بہت بڑا ایئر بیس ہے, وہاں پر یو اے ای میں ہے جہاں پہ ان کے ایئر فورس اور نیوی کے لوگ اسٹیشنڈ ہیں, بحرین میں ان کی ففتھ فلیٹ اسٹیشنڈ ہے, اور جو ان کا سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ قطر میں ہے. تو ان کی ساری جتنی بھی ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ ود ان اسٹرائکنگ ڈسٹینس ہیں فرام ایران. امریکہ اپنے انہی بیسز کو جو جن کا میں نے بھی نام لیا, کویت سے لے کر کویت, بحرین اور قطر اور یو اے ای اور عمان میں بھی وہ ضرورت پڑنے پہ بیسز دے سکتے ہیں, ان تک اگر انہوں نے ری انفورسمنٹ بھیجنی ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز یا اسٹریٹ یا وہ بابل مندب جو کہ ریڈ سی کے اوپر ایک بہت تنگ راستہ ہے, اگر یہ دونوں بلاک ہو جائیں جنگ کی صورت میں تو پھر امریکہ جو ہے وہ اپنے ان تمام بیسز تک کس طرح سے پہنچے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی کے اوپر وہ اپنی بیسز اسٹیبلش کریں اور کنٹینجنسی پلاننگ کریں کہ اگر ایسی صورت ہوتی ہے کہ جنگ میں ہرمز اسٹریٹ اور بابل مندب دونوں جنگ کی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں تو ان کی رسائی اپنی جو ہے بیسز تک وہ ختم نہ ہو. تو اس سلسلے میں یانبو جو ہے وہاں پہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے سعودی عربیہ کی ریڈ سی کے اوپر, وہاں کی وہ نیول فیسلٹیز یعنی کہ پورٹ کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. پھر تبوک اور طائف میں جو دو ایئر بیسز ہیں سعودی عربیہ کی, ان کو بھی وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپشن اپنے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنے فارورڈ جو ان کی موومنٹ ہے یا ری انفورسمنٹس ہے آف مین اینڈ آف ویپن سسٹمس, ان کو بجائے اس کے کہ وہ بائی ایئر لے کے جائیں یا بائی سی لے کر جائیں, اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر بائی لینڈ بھی لے جانے کی ان کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت کیا کہنا چاہیے ملٹریلی بڑا ساؤنڈ پلان لگ رہا ہے, کنٹنجنسی پلاننگ ہے اور ضرورت پڑنے پر ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو فی الوقت تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک فارورڈ پلاننگ ہے امریکن ملٹری کی کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ان بیسز تک رسائی کیسے حاصل کریں گے, ان کو کیسے ری انفورس کریں گے اور ان کو استعمال کیسے کریں.
ہم گفتگو کر رہے تھے بریگیڈیئر عمران ملک سے.
اور سبائنس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر